مارتے تھے اور وہ بِإِذْنِ اللَّهِ پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا تھا. بِإِذْنِ اللَّهِ کرتے مسیح تھے, پرندہ مسیح بناتے تھے, اس میں دم مسیح پھونکتے تھے اور وہ مسیح کے ہاتھوں پرندہ بنتا تھا وہ مٹی. لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی دی ہوئی ولایت سے مسیح یہ کام کرتے تھے. اللہ نے مسیح کو یہ قوت و طاقت عطا کی ہوئی تھی. بعض اس مطلب کو ہضم نہیں کر پاتے کہ یہ مخصوص تکوین میں تصرف کا حق خدا کے ساتھ مخصوص ہے. البتہ کہ خدا کے ساتھ مخصوص ہے, لیکن خدا نے یہ حق اپنا یہ دیا اپنے اولیاء کو, اپنی اولیاء کو دیا یہ حق کہ وہ آئیں تکوین کے اندر تصرف کریں, چونکہ اس کے بغیر ولایت کامل نہیں ہوتی. کرتے اولیاء خدا تصرف. حضرت موسیٰ عصا کو سانپ بناتے تھے, اجدہا بناتے تھے, لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ چونکہ موسیٰ کو خدا نے اتنی قوت دی, روح موسیٰ نفس موسیٰ اتنا قوی ہوا, اتنا قریب ہوئے ذات خدا کے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ قوت دی. وہ ایک معمولی سی لاٹھی تھی. اب اس کے بارے میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ موسیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, سارا راز لاٹھی میں تھا. ابھی یوں ہی ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ ساری حکمت اسی لاٹھی میں تھی. موسیٰ تو ایسے ہی کام سے بندے تھے مثلا, لہذا سارا کچھ لاٹھی کے اندر تھا. نہ, لاٹھی کے اندر کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ روح موسیٰ میں تھا, سب کچھ روح موسیٰ میں تھا. لہذا خداوند نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے, یہی مغالطہ ہمارا ختم کرنے کے لیے, کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے دیکھا, اس نے کہا کہ تل کا عصا, یہ میرا عصا ہے, یہ لاٹھی ہے. کیا کرتے ہو؟ اتوقع ہو علیہ, میں اس کا سہارا لیتا ہوں, اور پھر کیا کرتا ہوں؟ احش بہا غنمی, اسے بھیڑ بکریاں چراتا ہوں, درختوں کی ٹہنیاں اسے کھینچتا ہوں, نیچے کرتا ہوں بھیڑوں کے سامنے, بکریوں کے سامنے. چونکہ کافی مدت تک حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی بکریاں چرائیں, پھر جا کر شادی ہوئی ان کی. ابھی تو ایسے جوانوں کی گھر بیٹھے بیٹھے شادی ہو جاتی ہے, قدردان نہیں ہوتے. پہلے 8 سال سسر کی بکریاں چرائیں, پھر جا کر شادی ہوئے, انہیں پتہ چلے گا شادی ابھی تو باپ کی نہیں چراتے, سسر کی کیسے چرائیں گے؟ کوئی باپ کی بکریاں چرانے کے لیے تیار نہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام گئے, سسر کی 8 سال بکریاں چرائیں, پھر اس کے بعد شادی ہوگی. خوب, ان بکریاں چرانے کے دوران موسیٰ نے ایک درخت سے یہ لاٹھی توڑ لی, جیسے ہوتا ہے بکریاں چرانے والے عموماً خوب لاٹھی ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں, اسے پانی سے عبور کرتے ہیں, بکریوں کو ہانکتے ہیں, بکریوں کو کھلاتے ہیں, اس کا سہارا لیتے ہیں, وہ اسلحہ بھی ہوتا ہے, وہ سب کچھ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا عصا ہے, یہ لاٹھی ہے, معمولی سی ہے, میں نے درخت سے توڑی ہے, کوئی ایسی اس میں اچمبے کی بات نہیں ہے. جنت سے بھی نہیں آئی ہوئی تھی, وہی مدائن سے, کسی مدین سے کسی درخت سے حضرت موسیٰ نے اس کو کاٹ لیا تھا, توڑ لیا تھا اس کو. مدین کے ایک درخت کی تھی, معمولی درخت کی تھی, نہ کہ لاٹھی جنت سے آئی اور لاٹھی نے آ کر موسیٰ کو موسیٰ بنا دیا, بلکہ موسیٰ نے معمولی سے درخت سے لاٹھی توڑ کر لاٹھی کو اجدہا بنا دیا. موسیٰ نے لاٹھی کو اجدہا بنا دیا. لاٹھی ولی خدا نہیں ہے, موسیٰ ولی خدا ہے, موسیٰ ولی خدا ہے, اور موسیٰ کو خدا نے یہ قوت عطا فرمائی. البتہ اس کا ایک علمی بیان بھی ہے کہ کس طرح ایک درخت یا ایک لاٹھی, ایک لکڑی کس طرح خشک لکڑی مثلا سانپ بن سکتی ہے, اس کی طرح میں ابھی نہیں جاتا, صرف ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ولی خدا کو خدا حق کے تصرف دے دیتا ہے. یہ معجزہ موسیٰ نے دکھایا, اور موسیٰ ہی دکھایا کرتے تھے, لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کی دی ہوئی قدرت, اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ کی دی ہوئی ولایت سے حضرت موسیٰ یہ اظہار کرتے تھے, ولایت کا اظہار کرتے تھے. اسے ولایت تکوینی کہتے ہیں. انبیاء کا معجزہ دکھانا, اولیاء کا معجزہ دکھانا, اس کو ولایت تکوینی کہتے ہیں. ہمیں عجیب بکھیڑوں میں ڈال دیا جاتا ہے بعض اوقات, جی ولی کو ولایت تکوینی حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ولایت تشریح حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اللہ کے پتہ نہیں ہوتا کہ اصل ولایت کس سے لکھی جاتی ہے. اس ولایت کو لکھا جاتا ہے، اصل تے سے ہوتی ہے یا توئے سے ہوتی ہے ولایت، اور جس انسان کو یہ بھی نہ پتا وہ ولایت تے سے لکھتے ہیں یا توئے سے لکھتے ہیں، وہ لگا ہوا ہے یہ فیصلہ کرنے میں کہ ولایت ہے یا نہیں ہے. ایک مجلس کے اشرے میں موضوع تھا اس مجلس کا، ولایت خدا و ولایت طاغوت. یہاں بھی کلمہ آپ کے سامنے بھی استعمال ہوا ہے یہ ولایت طاغوت. قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. ان کا ولی طاغوت ہے غین کے ساتھ. 10 دن پورے اس پہ گفتگو ہوتی رہی ولایت خدا اور ولایت طاغوت کے اوپر. 10ویں دن سوال و جواب کی مجلس تھی کہ لوگوں سے کہا کہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اس موضوع کے بارے میں. تو ایک بزرگوار نے لکھ کے سوال پوچھا کہ یہ جو آپ 10 دن ولایت تابوت، انہوں نے کہا تابوت، کہ یہ جو 10 دن آپ نے ولایت تابوت کی بات کی ہے، یہ تابوت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں 10 دن تاغوت کہتا رہا، وہ اس کو تابوت سمجھتے رہے، تاغوت کو تابوت سمجھتے رہے. ایسا نہ ہو کہ انسان ولایت ولایت کہتا رہے، آخر میں پتہ نہ چلے جی کہ توئے سے لکھتے ہیں یا تے سے لکھتے ہیں، اور انسان بیٹھ کر اس باس میں پڑ جائے کہ یہ کس ولی کو ہے یا ولی کو حاصل نہیں ہے. اگر انسان ولایت سے آشنا ہو، ولایت کے وادی میں قدم رکھے، اسے معلوم ہے کہ ولی خدا کیا ہوتا ہے. ولی اور مہر میں فرق ہوتا ہے، میں نے پہلے کہا ولی اور مہر میں فرق ہوتا ہے. ولی میں اور ایک شہر کے حکمران میں بڑا فرق ہوتا ہے. ولی خدا اس لیے نہیں مقرر کرتا فقط شہر کا نظم و نسق سنبھالے، بلکہ ولی اس لیے خدا ون تبارک و تعالی مقرر کرتا ہے تاکہ اس کے اسماء و صفات کا مظہر بنے. ولی کی ضرورت بعد میں پیش آتی ہے کہ شہروں کا نظم و نسق سنبھالے اور حکومت جا کر بنائے اور حدود خدا کو جا کر لاگو کرے. حدود خدا سے پہلے ولایت کی ضرورت ہے. کس لیے ضرورت ہے؟ تاکہ نظام اسماء و صفات الہی برقرار ہو جائے. ولایت کی ملائکہ کو ضرورت ہے، اگر ولی خدا نہ ہو ملائکہ کا انتظام صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا. ولی خدا کے ہاتھ پر ملائکہ بھی بیعت کرتے ہیں، لہذا جب خدا نے ولی مقرر کرنا چاہا، اپنا خلیفہ بنانا چاہا، ملائکہ چیمبے جبی ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تقدیس تو ہم کرتے ہیں، تسبیح تو ہم پڑھتے ہیں، تسبیح و تقدیس تو ہم صبح و شام کرتے رہتے ہیں. نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، اے پروردگار ہم تو صبح و شام تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہماری تسبیح کے ہوتے ہوئے یہ خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ خداوند نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ درست کہہ رہے ہو، بلکہ کیا فرمایا کہ تمہیں ابھی مقام خلیفہ و ولی سے آشنائی نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے ولی کیا ہوتا ہے. اور جب ولی کے کمالات کی ایک جھلک خدا نے دکھا دی ملائکہ کو، ملائکہ فوراً سجدے میں چلے گئے. لیکن وہ سجدہ ایسا نہیں تھا جیسے ہم کرتے ہیں. ہم سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں، البتہ جو نہیں کرتے وہ معذور ہیں بتانے سے. جو کرتے ہیں سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ سجدے میں کتنی چیزیں زمین پر ہونی چاہیے؟ 7 چیزیں. ایک پیٹھ اور 7 میں سے کون کون سی چیزیں؟ جی ہاں، ایک پیشانی. پیشانی کا ہونی چاہیے زمین پر، خاک پر، یا زمین ہی کے کسی حصے پر ہونی چاہیے. اور اس کے بعد 2 ہتھیلیاں، یہ دونوں زمین پر ہونی چاہیے. بعض موبائل ہاتھ میں پکڑ کے سجدہ کرتے ہیں نا، اس سے سجدہ نہیں ہوتا. مٹھی بنا کے زمین بھی نہیں رکھنا، بلکہ پوری ہتھیلی کھول کے زمین کے اوپر ہونی چاہیے. وہ بھی جیب میں بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ ڈال جیب میں، بعض جیب میں ہاتھ ڈالا ہوا سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوتا. زمین کے اوپر اس کو رکھنا ہے. پھر اس کے بعد 2 اور چیزیں ہیں، وہ زانو، گھٹنے دونوں، یہ بھی زمین پر ہونے چاہیے. اور پھر پاؤں کے دونوں انگوٹھے. بعضوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں ایسے اوپر رکھ لیتے ہیں، ایک انگوٹھا زمین پر ہوتا ہے، دوسرا انگوٹھا انگوٹھے کے اوپر ہوتا ہے. نہ، دونوں انگوٹھے. دقت کیا کریں، یہ وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں کہ بسا اوقات دیکھتا ہے آدمی, اس وقت بتانا ممکن نہیں ہوتا, بعض محسوس کرتے ہیں یہاں سے بتانا آسان ہے. یہ دونوں چیزیں زمین پر ہونی چاہیے. وہ ملائکہ نے جب سجدہ کیا تو آیا یہ ساتوں چیزیں ملائکہ نے بھی زمین پہ ٹیکی؟ ابھی تو آدم زمین پہ اترے بھی نہیں تھے, ابھی حبوط زمین پر, ابھی تو آدم بن رہے ہیں, ابھی زمین پر حبوط, ابھی زمین پر آنے سے پہلے جنت میں روکیں گے, جنت میں پھر آدم دانا کھائیں گے, پھر دانے کے بعد وہ مسائل پیش آئیں گے, پھر زمین پر اتارنا ہے. سجدہ تو بہت پہلے ہوا, بس زمین نہیں تھی. ایک طرف یہ تھا کہ زمین ٹیکنے کے لیے کہیں کوئی چیز نہیں تھی, چونکہ پیشانی ٹیکنے کے لیے نیچے کوئی چیز ہونی چاہیے, فضا میں تو پیشانی نہیں ٹیک سکتے, وہ ملائکہ زمین پر نہیں تھے. ایک مشکل یہ تھی, ایک مشکل یہ تھی کہ ملائکہ کی پیشانی نہیں ہوتی, ملائکہ کی زانو بھی نہیں ہوتے, انگوٹھے بھی نہیں ہوتے, چونکہ فرشتہ ہے, ملک ہے. پتہ یہاں پر جو حجام کی دکان پہ فرشتے کی تصویر ہوتی ہے, اس میں تو اس کے سم بھی ہوتے ہیں, اس کے دم بھی ہوتا ہے, اور اس کے ایک فرشتے کی تصویر بنائی ہوتی ہے نا, یہاں لگی ہوتی ہے, عموماً ٹرکوں کے پیچھے بنی ہوتی ہے یہ ٹریفک کی تصاویر. وہ نہیں ہے فرشتہ, وہ یہاں کسی آرٹسٹ کا بنایا ہوا فرشتہ ہے, خدا نے ایسا فرشتہ نہیں بنایا. خدا کا فرشتہ جسم نہیں رکھتا, جسمانی چیز نہیں, فرشتہ منزہ ہے جسمانیت سے, اس کی پیشانی نہیں ہے, اس کا زانو نہیں ہے, اس کی ہتھیلیاں, اس کے اعضاء نہیں ہے, بدن نہیں ہے اس کا. پھر کیسے اس نے سجدہ کیا, فرشتے نے کیسے سجدہ کیا؟ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ خلیفہ خدا کے سامنے تسلیم ہوا. ہمارے پیشانی رکھنے کو بھی سجدہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ سجدہ تسلیم ہونے کو کہتے ہیں. انسان جب تسلیم ہوتا ہے تو تسلیم کے درجے ہیں. بعض اوقات سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے, یہ بھی تسلیم ہونے کی ایک حالت کا نام ہے. بسا اوقات سر جھکانے کے ساتھ ساتھ کمر بھی جھکا لیتا ہے, یہ بھی تسلیم ہونے کی ایک حالت ہے. لیکن نہایت تسلیم, اوج تسلیم یہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے. پیشانی زمین پہ رکھنا تسلیم کی علامت ہے. سجدے تسلیم کے سجدے ہوتے ہیں. انسان تسلیم ہوتا ہے, کس کے سامنے تسلیم ہوتا ہے؟ اب جس تصور کے تحت انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے. اگر حور کے تصور سے پیشانی زمین پہ رکھی ہوئی ہے تو یہ حور کے سامنے تسلیم ہو گیا ہے. یہاں پر کہتے ہیں نا زن مرید, بعضوں کو کہتے ہیں, ہوتے ہیں نا زن مرید لوگ, فارسی میں زیادہ اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں زن ذلیل. بعض ہوتے ہیں زن ذلیل, یعنی شوہر ہوتے ہیں لیکن وہ عورت شوہر ہوتی ہے, یہ اس کی بیوی کی طرح اس کے تابع ہوتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں زن مرید, فارسی میں زن ذلیل. خوب, اگر کوئی اس طرح کا ہو دوسرے, حالانکہ ممکن ہے یہ سبھی ہوتے ہوں, عموماً ہوتا ہے, آج کل کا زمانہ مختلف ہے, لیکن بتاتے نہیں آ کر کے مشکل کیا ہے. کسی شخص نے کہا کہ میں گھر میں جاتا ہوں تو فوراً میری زوجہ گرم پانی لے کر آ جاتی ہے میرے سامنے. تو اس نے کہا وہ بڑی کمال کی بات ہے, ہماری تو ہم پینے کے لیے مانگتے رہتے ہیں, اٹھ کر نہیں دیتی, آپ تو جاتے ہی آپ کو گرم پانی دیتی ہے. تو اس نے پوچھا کہ وہ کس لیے دیتی ہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ وہ برتن ٹھنڈے پانی سے دھلتے نہیں ہیں, وہ اس لیے فوراً گرم پانی اس نے تیار کر کے رکھا ہوتا ہے, چونکہ ٹھنڈے پانی سے برتن نہیں دھلتے. یہ تھوڑا بہت ہاں وضو کے لیے بھی دے سکتی, تھوڑا بہت سبھی کے اندر ہوتا ہے, لیکن اگر ہو کوئی ایسا معروف ہو جائے کہ یہ زن مرید ہے یا زن ذلیل ہے, سب اس کو دیکھتے ہیں, تعجب کرتے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. چونکہ خاندان کی حاکمیت خدا نے مرد کو دی ہے, اس سے عورت کا درجہ کم نہیں ہوتا, کمال اس کا کم نہیں ہوتا, چونکہ وہ عورت ماں بھی ہوتی ہے, اور ماں کا درجہ بیٹے سے بڑا ہوتا ہے, کم ماں عورت ہے, عورت ہونا کوئی نقص نہیں ہے. لیکن خدا نے ایک نظام بنایا کہ گھر میں حکومت مرد کی ہو, حاکمیت گھر کے اندر مرد کی ہو, یہ ولایت خدا نے مرد کو عطا کی ہے. لیکن اگر کوئی نہ بنا سکے یہ ولایت اور تابع ہو جائے اور روزانہ اٹھ کر تسلیم ہو, اس نے اپنی زوجہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا اور وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہوں مہمانوں کے سامنے, سب کے سامنے, تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. اگر اپنی زوجہ کے سامنے کوئی اگر اس طرح سے تسلیم ہو جائے تو عجیب لگتا ہے, مایوب سی بات لگتی ہے. تو اگر کوئی حور کے سامنے اسی طرح سر تسلیم خم ہو جائے, اس کو سجدے کرنا شروع کر دے, تو زن مریدی بری چیز ہے, حور مریدی بھی بری چیز, بری چیز ہے. پھر تو یہ تو نہیں ہے کہ حوروں کو سجدے کرے اور عورت کو کوئی سجدہ کر دے تو کہیں یہ زن مرید ہو گیا. ذہن میں تصور حور کا ہو اور سجدہ انسان پیشانی پہ رکھے, یہ سجدہ خدا کو, چونکہ سجدے کا مطلب ہوتا ہے تسلیم ہونا. کس کے سامنے تسلیم ہو رہے ہو؟ خدا کے سامنے تسلیم ہونا ہے. فرشتے کا تسلیم ہونا ولی خدا و خلیفہ خدا کے سامنے, یہ سجدہ تھا آدم کو. نہیں کہ فرشتوں نے پیشانیاں ٹیکیں اور وہاں کوئی عیدگاہ شریف تھی بڑی, وہاں بنی ہوئی, سارے فرشتوں کو وہاں پر اکٹھا کیا گیا, پھر وہاں قبلہ رخ. پوچھتے بھی ہیں کہ فرشتوں نے منہ کدھر کیا سجدہ کرتے ہوئے, مثلا رخ کدھر کیا. وہی چیزیں جو قرآن نے ذکر نہیں کی وہ زیادہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا یہاں پر. ولی خدا کے سامنے فرشتہ تسلیم ہوا, یعنی اس نے ولی کو, اس نے خلیفہ کو اپنا حاکم مان لیا, اپنا بڑا مان لیا. یہ قبول کر لیا کہ اب اس کے بعد میں تیرے دستور کے مطابق چلوں گا. کیوں؟ کہ خدا نے تجھے مجھ پر برتری عطا کی ہے. بس ولی خدا صرف اس لیے نہیں بناتا کہ شہروں کا نظم و نسق آ کر سنبھالے. اگر ولی نہ ہو ملائکہ کے نظام میں نظم و نسق نہیں ہوتا, اگر ولی نہ ہو اسماء اللہ میں نظم و نسق نہیں ہوتا, اگر ولی نہ ہو حقائق عالم میں نظم و نسق نہیں ہوتا. اس لیے معصوم کا فرمانا ہے لولا الحجہ لساخت الارض بعلیہا, اگر خدا کی حجت نہ ہو زمین کے اوپر, یہ زمین اپنے باشندوں سمیت تباہ ہو ہلاک ہو جائے گی. یہ عرفانی پہلو ہے ولایت کا. ولی خدا اس کو سادگی سے نہیں بن جاتا. جب اس مقام پہ فائز ہوتا ہے اس کو حق دیتا ہے خدا کہ اب تو نے انسانوں کی تربیت کرنی ہے, انسانوں کی تدبیر کرنی ہے, انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی تجھے کرنی ہے. ولی کے بہت سارے کام ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے. ولی کا ایک شعبہ ہم سے مربوط ہے. ولی یہ رسی خدا کی, یہ حبل متین, یہ حبل اللہ اور یہ عروۃ الوثقی, اس کا ایک سرا خدا نے ہماری طرف آویزاں کیا ہوا ہے. ایک سرا اس کا ہم سے بہت دور ہے. جو سرا ہم سے دور ہے ہم زیادہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے رکھا ہوا, اور ظاہر سی بات ہے وہ ہم سے اتنا دور ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. آپ اس سرے کو سنبھالیں جو آپ کی طرف آویزاں کیا گیا ہے. اس سرے میں کیا رکھا ہے؟ وہ ہدایت ناس ہے. ولی کو خداوند نے اختیار دیا ہے انسانوں کی ہدایت کا, اور حکم دیا ہے انسانوں کی ہدایت کا, اور نظام بنا کر انسانوں کی معاشرے کی تربیت و تدبیر کے لیے کہا نظام ولایت جا کر ان پر نافذ کرو, تصرف کرو ان کی جانوں میں, تصرف کرو ان کے نفوس میں, تصرف کرو ان کے امور میں, تصرف کرو ان کی روزمرہ زندگی میں. یہ نظام ولایت ہے. کیونکہ اگر ولی تصرف نہیں کرے گا طاغوت آ کر تصرف کرے گا. بالآخر تصرف تو کوئی نہ کوئی کرتا رہے گا. روایت میں ہے کہ اپنے نفس کو مشغول رکھو, اگر تم نے اسے مشغول نہیں رکھا وہ تمہیں مشغول رکھے گا. کہتے ہیں فراغت کے اوقات شیطان کے اوقات ہوتے ہیں. انسان کے اپنے جو فارغ ہوتے ہیں بالکل, نہ مطالعے کے لیے کچھ ہوتا ہے, نہ لکھنے کے لیے ہوتا ہے, نہ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے, نہ اور کوئی کام کاج ہے, نہ دفتر میں, نہ دکان میں ہے, اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ گپ شپ لگا رہے ہیں, یہ فراغت کے اوقات ہیں. یہ شیطان کے لیے بہترین فرصت ہوتی ہے. اپنے نفس کو مشغول رکھو, فارغ نہ رہنے دو, چونکہ اگر آپ نے اس کو فارغ چھوڑا وہ آپ کو فارغ نہیں چھوڑے گا. ذرا غور کر لیں اپنے فراغت کے لمحات میں کیسے مشغول کرتا ہے اور کہاں کہاں مشغول کر دیتا ہے. اگر انسان ولی خدا کی ولایت کو ترک کر دے خوب طاغوت آ کر مشغول کرے گا, طاغوت آ کر تمہارے اندر تصرف کرے گا, طاغوت آ کر تمہیں حکم دے گا, طاغوت آ کر تمہارے امور کی تدبیر کرے گا. ظاہر طاغوت جب تدبیر کرے گا تو طاغوتی تو بھی تدبیر کرے گا, اس کے اندر طغیان ہوگا, وہ تمہارے اندر بھی طغیان پیدا کرے گا. ایک شعبہ اس حبل المتین کا جو انسانوں کی طرف اویزہ کیا گیا ولایت کا، وہ حق حکومت ہے، حق حاکمیت ہے۔ ولایت کو اپنی بنیاد سے سمجھیں، انسان آتا ہے ولایت کے اثرات تک، ولایت کے نتائج تک۔ حق حاکمیت خدا کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، قرآن کا صریح فرمان ہے کہ جو بھی ما انزل اللہ کے مطابق حکم نہیں کرے گا وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ فاسق یعنی دین سے باہر ہے۔ فاسق، فسقہ کہتے ہیں جو کسی شے سے نکل جائے، جیسے کہتے ہیں کھجور سے گٹھلی نکل جاتی ہے، ایسی نکلتی ہے کہ پھر دوبارہ اس میں نہیں آ سکتی، نہیں ڈالی جا سکتی۔ اسی کو عرب کیا کہتے ہیں؟ فسق۔ فسق یعنی نکل جانا، جیسے گٹھلی کھجور سے نکل جاتی ہے، اس طرح انسان دین سے نکل جاتا ہے جو فاسق ہو جائے۔ ایک دفعہ دین سے نکل گیا، پھر فاسق بن کر دین میں لوٹنا بڑا مشکل ہے، نہیں آ سکتا دین کے اندر۔ کس طرح سے انسان دین سے نکل جاتا ہے؟ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ، جو بھی انزل اللہ کے مطابق حکم نہ کرے، یعنی جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے اتارا ہے، اس کے مطابق حکم نہ کرے، اس کے مطابق حکومت نہ کرے، اس کے مطابق نظام حاکمیت برقرار نہ کرے، ما انزل اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور نظام حاکمیت لے کر آئے، اولئک هم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے بالکل نکل گئے، اس طرح سے نکل گئے جیسے کھجور سے گٹھلی نکل جاتی، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جنہوں نے ان نظاموں کو قبول کر لیا، من لم يحکم بما انزل اللہ، غیر الہی نظام کو جس نے قبول کر لیا، اگر کوئی حکم کرے، حکومت برقرار کرے، ما انزل اللہ سے ہٹ کر کسی بھی نظریے کی حکومت برقرار کرے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے۔ اور جو اس حکومت کو قبول کر لے، اس کا شمار بھی، اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہے۔ یہ جملہ سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا میں بیان فرمایا۔ ایک زوردار بلند آواز سے صلوات پڑھیں، جو سوئے ہوئے ہیں جاگ جائیں گے سارے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی ایسے حکمران کو دیکھے جو مستحل ہو حرام خدا کو،